الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا
اللهم صل على محمد وآل محمد.
توحید کے حوالے سے گفتگو ہم نے شروع کی تھی ماہ مبارک رمضان میں، اس میں کچھ مناظر خدا کی تائید و توفیق سے طے کرنے کا موقع ملا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن بھی ہماری سوچ و فکر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، اور ایک ایسا موضوع کہ جس پر بہت زیادہ تفصیل سے میرا بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ہماری دلچسپی اور ہماری ضرورت کے اعتبار سے وہ اس کی طرف توجہات زیادہ ہیں، اور وہ یہی توسل اور شرک کے جو مسائل ہیں کہ اس پہ ہماری دو تین نشستیں صرف ہو گئی، اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہم نے کافی مفید باتیں سیکھی، کہ اگر آپ ان سارے حوالوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو ہم نے قرآن کریم سے پیش کیے، تو اس سے ہمیں کئی اہم موضوعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم ایک چیز یہ ہے کہ انسانی زندگی کا حقیقی تصور کیا ہے، یعنی وہاں پر ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ جو افراد اس چیز کو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ اولیاء خدا یا انبیاء کرام جو اس دنیا سے انتقال کر گئے وہ مردہ ہو گئے ہیں یا وہ زندہ نہیں ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اثر اس عرضی حیات پر ختم ہو گیا، یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہو گئے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس زندگی پر ان کا کوئی اثر باقی نہیں رہا۔ تو یہ چیز ہم نے بطور خاص دیکھی کہ یہ خود آیات پرانی کی روح سے یہ بات بالکل 100% غلط ہے، بلکہ وہ تمام حضرات اس دنیا سے گزرنے کے بعد ان کی زندگی کی کیفیت اور زیادہ برتر اور زیادہ شدت والی ہو گئی، یعنی کہ وہ نور کہ جب جسم مادی میں تھا تو اس کی انٹینسٹی اس کی شدت کم تھی، جب اس جسم سے نکل گیا اس کی قید سے آزاد ہو گیا تو اس کی شدت بڑھ جاتی۔ اور یہ بات بھی کل ہم نے دیکھی بڑی اہم کہ قرآن کریم کی نظر میں جو افراد تکاثر کے ظلمات میں پھنسے ہوئے ہیں، میرے جملہ سمجھ میں آ رہا ہے، تکاثر کے ظلمات میں پھنسے ہوئے ہیں وہ حقیقتاً مردہ ہیں، اور وہی زرت و مرد مقابر کے انجام تک پہنچتے ہیں، کیونکہ آخر میں نے بات کی کہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی مقبروں کی زیارت کون کرتا ہے جسے تکاثر نے، کثرت نے نہیں تکاثر نے، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ بات ہم بے دفعہ دبا چکے ہیں کہ جو کچھ بھی اس زندگی میں ہمارے سامنے ہے، حیات عرضی میں ہمارے سامنے ہے، حقیقتاً وہ کوئی نہ شر ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی ہم برائی کر سکیں، بلکہ اصل برائی اور خرابی اور شر انسان کی سوچ اور فکر ہوتا ہے، یعنی تکاثر اور تفاخر میں خرابی ہے، نہ کہ وہ چیزیں کہ جو عالم کثرت میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تکاثر یعنی کثرت کا مقابلہ کرنا، اسے کل میں نے آپ کے سامنے مثال دی تھی کہ انسان کے لیے مال ضروری ہے تاکہ اس زندگی کو مناسب طریقے سے بسر کر سکے، انسان کے لیے اولاد اس کو چاہیے، انسان کو فیملی چاہیے، انسان کو ایک زندگی کے مال و اسباب و وسائل چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن تکاثر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کا مقابلہ کرے اور اس چیز کی حوث میں مبتلا ہو کہ یہ چیز میرے پاس زیادہ سے زیادہ جمع ہوتی چلی جائے، اور یہ تکاثر ہر جگہ پر ہے، دین میں بھی ہے، دین کے اندر بھی ہے، علم دین کے اندر بھی ہے، ظاہراً دنیا کے اندر بھی ہے، ہر جگہ، جس جگہ بھی یہ اپروچ انسان کے ذہن میں ڈیولپ ہو جائے کہ میں زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں، میں زیادہ سے زیادہ سمیٹ کر خود کو اس کا مالک بنا لوں، یہ تکاثر ہے، اور یہ چیز انسان کو لے جاتی ہے لہو کی طرف، لہو یعنی اپنی جانب اس طریقے سے کھینچ لیتی ہے کہ انسان باقی ہر چیز سے غافل ہو کر صرف اس میں ہی مشغول ہو جاتا ہے، اور اس کو باقی اپنی زندگی میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ اور اس تکاثر میں مشغول ہونے کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم مقبروں کی زیارت کرو، مقبروں تک پہنچ جاؤ. تو جو تکاثر کے ظلمات میں پھنسے ہوئے ہیں وہ حقیقتاً مردہ ہیں، اور جن کے نفوس اللہ کے نور سے روشن ہیں وہ حقیقتاً زندہ ہیں. یہ قرآن کی روح سے ہم نے زندگی کی ڈیفینیشن ہمیں سمجھ میں، اور اسی اعتبار سے کہ خدا نے مقتول فی سبیل اللہ کو، شہداء کو تاکیداً زندہ کہا ہے، اگرچہ کہ ان کے ظاہری جسم حرکت نہیں کر رہے ہوتے، ہمارے اعتبار سے زندہ نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود ان کو زندہ کہا گیا. اسی میں ہی ایک دو نکات تھوڑے سے اور، میں سوچ رہا تھا کہ اس بحث کو اور مکمل کر دیں، کیونکہ اس میں ایک بات جو تھوڑی سی آگے جا کے اٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم یہ سب بات کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا آسان ہے، خدا اولیاء ہے، خدا پیغمبران، تو ہمارے لیے، ہم جیسے انسانوں کے لیے زیادہ تر ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری توجہ رسول سے اور آل رسول سے ہٹ گئی، اور جب ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہماری توجہ خدا سے ہٹ گئی. یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں باہمی ایک دوسرے سے نعوذ باللہ تضاد رکھتی ہیں. کس عنوان سے تضاد رکھتی ہیں؟ کہ آپ رسول اور آل رسول کا ذکر زیادہ کرتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے ذکر خدا رخصت ہو گیا، یہ کم از کم ہمیں محسوس ہوتا ہے خود اپنے اندر. اور جب ہم خدا کا نام زیادہ لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ رسول اور آل رسول بیک گراؤنڈ میں، پس منظر میں چلے گئے. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ اس چیز پر بھی ہم ذرا جائزہ لے لیں. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے جو ایک اور اہم مقدمہ ضروری ہے وہ یہ کہ یہ بات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم نظام خلقت کو اچھی طرح نہ سمجھیں. جیسے میں نے بار بار آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ لوگ کیونکہ خدا کو بھی ایک شخصیت سمجھتے ہیں دیگر شخصیات کی طرح، اس وجہ سے انہیں مثال کے طور پر یا علی مدد یا رسول اللہ جو ہے وہ انہیں شرک لگ رہا ہوتا ہے. حالانکہ جو انسان معرفت توحید رکھتا ہے وہ اس بات کا قائل ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز خدا کا کو وہ ہمسر و شریک ہو ہی نہیں سکتی. آپ کچھ بھی کہیں، یعنی کہ وہ سے خود اس کا ذہن اس بات کی طرف متوجہ ہوگا کہ آپ چاہے یا رسول اللہ کہیں یا علی کہیں یا حسن یا حسین کہیں، اس کا مطلب کبھی بھی کسی ایسی ہستی کو بلانا نہیں ہے جو خدا کا ہم پلہ اور کف ہو، یعنی یہ چیز ممکن ہی نہیں. تو یہ جو سلسلے ہیں یہ اس وقت تک ہمارے ذہنوں میں کلیئر نہیں ہو سکتے جب تک ہم اس خلقت کے نظام کو نہ سمجھیں. تو یہ ایک دو باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور آخر میں تھوڑے سے مطلب وہ ہمارے دلوں کی روشنی کے لیے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، قلب کی بینائی کے لیے بھی بہت بہتر ہوتا ہے کہ جو عرفاء باللہ ہیں، عارف باللہ ہیں، ان کے اور اولیاء خدا کی کچھ باتیں کہ وہ ان ساری چیزوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. کیونکہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کیجیے کہ ہم اپنی طرف سے جتنی بھی باتیں کرتے رہیں لیکن ہماری ساری باتیں ایک طرف ہوتی ہیں، اور جب ہم کسی اللہ کے مقرب بندے کی سیرت اور کردار کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں سے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے. یعنی وہ چیز ہمیں ہمارے لیے راہوں کو بہت اچھے طریقے سے روشن کر دیتی ہے. تو یہ ساری باتیں تو ہم نے کی، کچھ موضوعات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی. تو آخر میں اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں کچھ بزرگان کے طور طریقے کہ وہ اہل بیت کو اور خدا کو کس نظر سے اور کس انداز سے دیکھتا ہے، اور ان کی نظر میں یہ کمبینیشن کیا ہے اگر یہ لفظ صحیح ہو. ٹھیک ہے. اچھا، کل ایک آیت کا میں نے ذکر کیا تھا، اس کا حوالہ آپ لوگ سن لیجیے، آپ میں سے کئی لوگوں نے پوچھا تھا، وہ تھی سورہ نور کی آیت نمبر 40. اور آیت کون سی ہے؟ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. یاد ہے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ یہ جو بزرگان ہیں علماء ہیں ان مباحث توحیدی کے حوالے سے اکثر اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ مطالب اس وقت تک کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک خدا کی طرف سے اس کے قلب میں نورانیت نہ آ جائے. اور یہ آیت کہ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا کہ اور جس کے لیے اللہ نے نور نہیں قرار دیا فَمَا لَهُ مِن نُور اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا. اس آیت کا حوالہ کیا ہے, نشان کیا ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 40. کل ہم آخر میں بات کر رہے تھے زندگی کے حوالے سے, اس کو بھی میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اگر آپ نے اس کو تھوڑا ایک حد تک اپریشیٹ نہ کیا ہو, کہ وہ آیت جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی آیت نمبر 250-51 آیت الکرسی سے پہلے والی, اس آیت میں ہمارے سامنے ایک بڑا عجیب انداز بیان سامنے آتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل بہت زیادہ پریشانی کا شکار تھی تو اس وقت اللہ نے ان کو سکون عطا کرنے کے لیے کیا چیز عطا کی تھی؟ تابوت سکینہ. اور ان کے پاس ملائکہ لے کر آئے تھے آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ, ترکہ یعنی ان کی چھوڑی ہوئی چیز, کہ یہ ہمارے لیے بذات خود ایک بہت اہم چیز ہے. یعنی کہ آل موسیٰ, یہ لفظ آل بھی بڑی اہمیت کا ہمیں, کہ موسیٰ اور ہارون کا ترکہ نہیں, آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ. تو یعنی اس اعتبار سے کہ جو آل محمد کا ورثہ ہے وہ ان کے ماننے والوں کے لیے ہمیشہ سکون, اطمینان اور ان کو بری حالت سے باہر نکالنے کا سبب اور وسیلہ بنتا ہے, یہ بن سکتا ہے. اسی کے علاوہ ایک اور چیز جس کی طرف میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ دلاؤں, وہ سورہ حج کے اندر آیت نمبر 30 اور 32 ہے, سورہ حج کی آیت نمبر 32 اور اس سے ملحقہ آیت ہیں, کہ جس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ ایک جگہ تو یہ ہے کہ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ, کہ بے شک صفا اور مروہ شعائر الہی ہیں. اور آیت نمبر 32 میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو شعائر الہی کی تعظیم کرتا ہے تو وہ یہ دلوں کے تقوی کے لیے بہتر ہے. جو شعائر الہی, اس پہ تھوڑا سا غور کریے کہ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یا کبھی مقام ابراہیم کی بات ہوتی ہے حج کے حوالے سے, یا منا میں قربانی کی بات ہوتی ہے, یا رمی جمرات کی بات ہوتی ہے, یا میدان عرفات کی بات ہوتی ہے, ان تمام جگہوں کا آپ مجھے بتائیے, یا ایون خود خانہ کعبہ جس کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں, ان تمام جگہوں کا خدا سے کیا تعلق ہے؟ میں نے اس کو سوچ کے بتایا ان کا خدا سے کیا تعلق ہے؟ کیا بیت اللہ میں کبھی خدا نے رہائش اختیار کی؟ ماضی, حال, کسی بھی زمانے میں کیا بیت اللہ میں خدا نے کبھی سکونت اختیار کی؟ یا خدا کبھی وہاں رہا ہے؟ اسے بیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ صفا اور مروہ کو شعائر الہی کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ یعنی اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق خدا سے ہے یا خدا کے مقرب اور محبوب بندوں سے؟ یعنی جہاں پر جس قربانی کی آپ یاد کرتے ہیں, کیا وہ قربانی خدا نے کی دیا گیا منا میں؟ جس کے رمی یا جمرات کی یاد آپ مناتے ہیں, کیا خدا نے آ کے شیطان کو پتھر مارے تھے؟ آپ جس گھر کا طواف بنا کرتے ہیں وہ گھر کیا ہے؟ وہ اللہ کے محبوب بندوں کے ہاتھ سے تعمیر ہوا ہے. اور پتہ نہیں لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو کہ جب طواف کرتے ہیں آپ تو اس میں جناب اسماعیل اور حاجرہ کی قبور کا بھی طواف کرتے ہیں, یعنی صرف اس گھر کا طواف نہیں ہوتا بلکہ دو قبروں کا بھی طواف ہوتا ہے. تو یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمیں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں، کس بات کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں کہ اللہ کے شاعر یعنی اللہ کی یادگاریں کس سے منسوب ہیں؟ اس کے مقرر بندوں سے، جس یادگار کو خدا نے ہمیشہ قائم رکھا ہے، جس جگہ کو خدا نے اپنا گھر قرار دیا ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ جسے اس کے محبوب بندوں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا. تو یعنی ہمارے پاس اس حوالے سے اس چیز کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہتا کہ ہم اپنی زندگی میں سے ان حضرات کو باہر نکال کر اور پھر خدا کے بارے میں یا دین خدا کے بارے میں کچھ سوچیں اور کریں. ٹھیک، یعنی گفتگو جو ہے کو سمیٹتے ہوئے کہ یہ ساری باتیں آپ کی رہنمائی کے لیے کہ چاہے آپ تابوت سکینہ کے حوالے سے غور کریں، چاہے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کے حوالے سے غور کریں، چاہے آپ حج میں پائے جانے والے ان تمام ارکان و شعائر مناسک حج جن کو خدا نے شعائر الہی کہا ہے ان کے حوالے سے غور کریں، تو آپ کو یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ دین حقیقتاً خدا کے مقرب بندوں کی سنت اور یادگار بنا. دین خدا اس سے ہٹ کر اور کوئی چیز نہیں. یعنی اگر ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے کہ ان ہستیوں کا کام صرف اتنا تھا کہ مثال کے طور پر انہوں نے کتاب پیش کر دی، کتاب سنا دی، اللہ کا پیغام سنا دیا، اس کے بعد ان کا رول اس زندگی میں ختم ہو گیا، وہ انتقال کر کے یہاں سے چلے گئے، اب میرا اور آپ کا کام صرف یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، یہ عبادات انجام دے لیں اور بس اس کے بعد چیز کریں، تو یہ ساری چیزیں اس کا کاؤنٹر ہے. اس کی مخالفت میں ہمارے سامنے ثبوت ہیں کہ ایسا سوچنا در حقیقت انسان کے لیے قطعاً منافع بخش ہے. یعنی انسان کی ترقی اس انداز سے ممکن ہی نہیں ہے اگر اس راہ پر آپ آگے چلیں. اب میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ جو ہمارا مین سر ٹاپک ہے کہ جس میں آج میں نے کہا کہ آپ کے سامنے دو باتیں ہم واضح کر دیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ نظام خلقت کیا ہے، اس کو سمجھے بغیر، یعنی کہ خدا نے جو یہ پورا سسٹم تخلیق کیا ہے یہ کس انداز سے تخلیق کیا ہے، کیا یہ ایسی کوئی چیز ہے کہ یعنی جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی اس دنیا میں ہیں پھر یہاں سے اگلی دنیا میں سفر کریں گے، پھر وہ انسان وہاں پر یعنی جو اس دنیا میں آگے جانے کے لیے ہمارے اعمال کا جو ایک ذخیرہ ہے وہ ہمارے کام آئے گا، جتنے اعمال ہم انجام دیں گے پھر اس کے حساب سے ہماری جگہ بنے گی پھر آگے جائیں گے، یہ ہے یا کچھ اور؟ آپ اگر یاد کریں میں نے آپ کے سامنے پہلے ایک وہ تصویر سی بنائی تھی اور میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ خدا کا یہ نظام بنیادی طور پر تجلیات پر مبنی ہے. تجلی کس چیز کو کہتے ہیں؟ تجلی یعنی تجلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو مقام بالا پر ہو اس کا اثر نیچے ٹریول کرے، اس کا اثر جو نیچے آئے بغیر اس کے کہ وہ چیز خود اپنے مقام سے ہٹ کر نیچے آ جائے، بغیر اس کے کہ وہ چیز خود نیچے آئے اس کا اثر جو نیچے ٹریول کرتا ہے اس اثر کو کہتے ہیں تجلی. پروردگار عالمین نے اس نظام کو، اس کائنات کو، جتنا بھی نظام ہے چاہے وہ مادی ہو، طبعی ہو، روحانی ہو، اس کو اس انداز سے خلق فرمایا ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے ایک اسفیئر یہ کرہ ہے جو سب سے باہر ہے، اور وہ کرہ جو ہے یا وہ اسفیئر جیسے آپ مخلوق اول کہہ سکتے ہیں، اور روایتوں میں مختلف نام آئے، کہیں حقیقت احمدی ہے، کہیں نور و نبی یہ کا یا جابر، یا کہیں عقل اول، کہیں مخلوق اول، اس قسم کے جملے جو آئے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ قرآن ہے، وہ اسفیئر ہے کہ جو براہ راست خدا پر تکیہ کرتا ہے، جو براہ راست خدا پر تکیہ کرتا ہے. باقی جتنا نظام ہے وہ سب کا سب اس کے اندر ہے. باقی جتنا نظام ہے یعنی وہ سمجھ لیجئے کہ پوری ایک گیند ہے، جو سب سے باہر والی گیند ہے وہ کہاں ہے؟ وہ خدا سے منسلک اور وابستہ ہے, اور اس کے اندر پھر بہت سارے اسپیئرز اور قرآن ہیں جو اس کے اندر 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 ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک لیئرز کی فارم میں موجود ہیں. ہم انسان کون سے اسپیئر اور کون سی لیئر پر پائے جاتے ہیں؟ ہم کہاں پائے جاتے ہیں؟ سب سے نیچے, جیسے آپ کہہ لیں بالکل مرکز پہ, جہاں پہ تقریباً کچھ بھی نہیں. ثم رددناه اسفل سافلین, یعنی کہ ہم کدھر ہیں, کدھر لوٹائے گئے؟ اسفل سافلین میں, پست سے پسترین مقام پر. ٹھیک ہے, یعنی یہ اس وقت انسان یہاں پر ہے. اس کو عرفا یہ بھی کہتے ہیں دوسری طریقے سے کہ ہم اوس نزولی کی جڑ میں پائے جاتے ہیں, یعنی کہ انسان جو ہے وہ دو کمانوں میں سفر کر رہا ہے. ایک نزولی اوس ہے, اوس سمجھتے ہیں, بورڈ میرے پاس نہیں بیٹھا بنا دیتا, کہ جیسے قرآن کریم میں ہے نا لفظ قاب و قوسین او ادنا. قاب اور قوسین کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جو کمان ہے گرد آرک, یہ اوس ہے, اور کمان کے اندر ایک یہ سمجھ لیں ڈوری ہوتی ہے جس کے اندر تیر رکھ کے چلایا جاتا ہے ڈور سے, اور یہ فاصلہ پوس کا, یہ کہلاتا ہے پاو. ڈور سے لے کر اور پاو تک, پوس تک کا فاصلہ, یہ کہلاتا ہے پاو. تو ایک پوس یہ ہے کہ انسان چلا اوپر سے نیچے آیا, اب یہ بالکل نیچے آ گیا, پوس نزولی کی جڑ میں پہنچ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ اسفل سافلین, یہ وجودی اعتبار سے پست ترین مقام. اور اس کو بھائی علمی یا فلسفی زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حیولہ, انسان حیولے کی شکل میں, یعنی ایگزیکٹلی ہم کچھ بھی نہیں ہیں بلکہ ایک حیولہ ہے جو ہر آن اپنی حالت اور شکل کو بدلتا رہتا ہے. جیسے آپ جتنے اوپر کے عوالم میں جاتے جائیں گے, یعنی اوپر کے اسپیئرس میں آپ جتنا ٹریول کریں گے, وہاں آپ کو ثابت مخلوقات ملیں گے. ثابت کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ جو ہیں وہ ہیں, ملائکہ ایک ویل ڈیفائنڈ کریچر ہے, لیکن اس اسفل سافلین میں پائے جانے والے مخلوق جیسے آپ انسان کہتے ہیں, یہ کوئی ویل ڈیفائنڈ کریچر نہیں ہے, یہ حیولہ ہے, یہ کچھ بھی بن سکتا ہے, یہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. تو ہم یہاں پر پائے جاتے ہیں, بلکہ یوں کہیے کہ ہمیں یہاں پر رکھا گیا ہے. یہی وہ چیز تھی جو دو دن پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ خدا ہم سے بے انتہا نزدیک ہے, لیکن ہم خدا سے حجاب میں ہیں. ہم خدا سے حجاب میں کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسفل سافلین میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اب جتنی بھی مخلوقات ہیں, جتنی بھی مخلوقات ہیں اوپر, انہیں سمجھ لیں اس کرے سے جو خدا سے انتہائی قریب ہے, اور اس مقام تک جو تقرب کے لحاظ سے انتہائی دور ہے, پس سے پسترین مقام, یہ تمام کی تمام مخلوقات حقیقتاً کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ تجلی پروردگار. یعنی اس کرے میں کوئی حیات نہیں ہے, اس کرے میں کوئی زندگی یا نور نہیں ہے, بلکہ اس سے باہر جو نور خدا ہے جس نے اس کا چاروں طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے, وہ نور خدا اس کے اندر داخل ہوتا ہے, اور وہ جو نور ہے وہ آپ کو زندگی کی شکل میں نظر آ رہا ہے. یہ بات میری سمجھ میں آ رہی؟ یعنی یہ اسپیئر سمجھ لیں شیشے کا اسپیئر, اور اس اسپیئر کے اندر بہت سارے اسپیئر ہیں, ایک کے اندر ایک, ایک کے اندر ایک, ایک کے اندر ایک, لیکن اس اسپیئر میں کوئی روشنی نہیں ہے, بلکہ جو بھی روشنی ہے وہ اس کے باہر ہے, اور باہر سے روشنی اس کے اندر داخل ہوتی ہے اور مختلف سرفیسز سے ریفلیکٹ ہوتی ہے, اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اندر نور اور چمک نظر آ رہی ہے. یہ بات واضح ہو رہی؟ یعنی کہ جو بھی زندگی ہے, جو حیات ہے, یہ تقریباً اسی چیز کی تشریح جو دو دن پہلے میں نے کی تھی, بات ہے کہ هو الحی القیوم, یعنی حیات اس کی نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, حیات اس کی جو حقیقت زندگی ہے, قیام اس کا نہیں ہے, یعنی یہ جو آپ کو زندہ نظر آ رہا ہے یہ خود قائم نہیں ہے بلکہ یہ خود الہ پر قائم ہے، اس پر ڈپینڈ ہے، صحیح؟ تو جتنی بھی زندگی ہے، جتنی بھی حیات ہے، وہ سب کی سب اس کی تجلی ہے. اچھا، اس تجلی میں ایک خاص بات اور ہے کہ جو نچلا اسفیئر ہے اس میں جو روشنی آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ باہر والے اسفیئر سے چھنتی ہوئی آ رہی ہے. اس سے نیچے والے اسفیئر میں کہاں سے آ رہی ہے؟ ان دو سے فلٹر ہو کے آ رہی ہے، اینڈ سو آن. اسی وجہ سے جتنا آپ اس کے اندر جاتے چلے جائیں گے آپ کو کیا ملے گی؟ تاریکی، ڈارکنیس. اور جتنا آپ اس میں باہر کی طرف موو کریں گے آپ کو کیا ملے گی؟ نورانیت اور روشنی. تو حقیقتاً ہمارا سفر اب اسفل سافلین میں آنے کے بعد اب کس سمت ہے؟ باہر کی طرف. اب ہم نکل رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں قوس فرودی، اب ہم دوسری سمت سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں. اور ہماری ڈیسٹینی کیا ہے؟ ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے باہر والا اسفیئر. سب سے باہر والا اسفیئر. اس میں ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ ہر نیچے والا جو اسفیئر ہے اس میں جو نورانیت پائی جاتی ہے اس کی علت یا اس کی کاز اس سے اوپر والا اسفیئر ہے. اس میں جو نورانیت پائی جاتی ہے اس کا کاز اس سے اوپر والا اسفیئر. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے باہر والا اسفیئر ہے وہ تمام اندرونی اسفیئر کی تجلیات کی کاز ہے. کاز یعنی سبب. یہ ایک وضاحت ہے اس حدیث کی کہ جس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ خدا نے ہمیں پیدا کیا اور ہم سے باقی سب پیدا ہوا. یہ اس کی توجیہ کہ وہ مخلوقات جو آؤٹر موسٹ اسفیئر پہ پائی جاتی ہیں، وہ تجلیات جو سب سے بیرونی کرے میں موجود ہیں، وہ نچلے تمام اسفیئرز کی زندگی کی کا سبب بنے. ان تمام اسفیئرز کی آپس کی ریلیشن شپ کیسی ہے؟ ان کا تعلق، ان کا رابطہ کیسا ہے؟ کیا یہ ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہے؟ یہ بہت اہم جملہ ہے، یہ بہت اہم جملہ ہے. یعنی کیا ان اسفیئرز پر پائی جانے والی زندگی ایک دوسرے سے لا تعلق اور انڈیپینڈنٹ ہے، یا ایک دوسرے پر منحصر اور انحصار کرتے ہیں؟ تو جو اوپر والا مرتبہ ہے، نیچے والا مرتبہ اس کا ظل ہے، سایہ ہے اور معلول ہے، یعنی افیکٹ. یعنی ہم اس وقت کہاں پائے جاتے ہیں؟ عالم ملک اور عالم طبیعت میں پائے جاتے ہیں. ہم سے اوپر کون سا عالم ہے؟ عالم ملکوت اور آخرت. تو ہم حقیقتاً ملکوت کا سایہ ہیں، ہم اس عالم ملکوت کا ایفیکٹ ہیں. یعنی ہم کسی بھی طریقے سے اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے اور اس سے لا تعلق نہیں ہو سکتے جو کچھ وہاں پایا جائے. اور ہمارے ترقی کے لیے، اب اس جملے کو بھی غور سے سنیے گا کہ ہماری ترقی کے لیے کیا ضروری ہے. یعنی کہ ہماری ترقی کیا ہوگی؟ کہ ہم ملک سے ملکوت میں پہنچ جائیں، ایک اسٹیج اپ ہو جائیں. یہ اب کیسے ہوں گے؟ اب اس سوال کا جواب میں آپ سے چاہوں گا. اگر یہ اسکیم آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک کے اندر ایک اسفیئر ہے، ہر اسفیئر جو ہے وہ نور خدا کی تجلی ہے، نچلے درجے کی تجلی اوپر والی تجلی سے ہی آ رہی ہے، اس پر ہی ڈپینڈنٹ ہے، اس پر ہی منحصر ہے. اب اگر نیچے والی تجلی اوپر والے درجے تک ترقی کر کے جانا چاہے تو اس کے لیے سبیل کیا ہے اس نظام کے بعد؟ یعنی اس کے لیے جی یعنی کیسے
ملک میں جو مسئلہ ہے والدین ہیں اس سے متاثر ہو جائے.
یعنی اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ جب تک نیچے والا اپنے آپ کو اوپر والے جیسا نہیں بنا لیتا, یہ اصول ہے. اگر یہ نظام یہ اسکیم آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو اوپر جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ جس مقام پر آپ جانا چاہتے ہیں, جس اسفیئر پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں, اس اسفیئر کی مخلوق جیسا اپنے آپ کو بنا لیں آپ وہاں تک. یہ ہے طریقہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی کہ مین اپروچ کیا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر ملکوت میں جانا چاہتے ہیں تو عالم ملکوت کی جو مخلوقات ہیں اس جیسے بن جائیے, اس کے اوپر جانا چاہتے ہیں اس جیسے بن جائیے. انسان کو یعنی اس جگہ پر جس اسفیئر میں ہم اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں, بنیادی طور پر جو چیز دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے کو کیا بنانا چاہتا ہے اور اس کی کیا ایفرٹ دیتا ہے. آپ اگر مثال کے طور پر اپنا ہدف صرف اور صرف خدا کو رکھیں گے, صرف اور صرف الہ اور معبود کو قرار دیں گے, تو آپ کہاں پہ جا کے رکیں گے؟ آخری اسفیئر.
جی جو آپ اسپیئرس کی بات کر رہے ہیں یہ مختلف آوازیں ہیں, یعنی کوئی ملکوت اور اس سے بالا
بالکل
صحیح مختلف لوگ ہیں جو کہ مختلف آوازیں ہیں
عوالم ہیں, یہ مختلف عوالم ہیں. یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر عالم ملکوت کی مخلوق ملائکہ ہیں, ملائکہ جو ہیں وہ اس عالم ملک کی مخلوق کا نام نہیں ہے, ملائکہ عالم ملکوت کی مخلوق کا نام ہے. اس میں دیکھیے, اس میں پھر تھوڑا سا ہمیں ایک چیز تھوڑی سی اور کلیئر کرنی پڑے گی. آپ ابھی فی الوقت انسان کو ہٹا دیجیے, انسان کو ہٹا دیجیے. جس عالم میں ہم اس وقت زندہ ہیں یہ عالم یہ عالم انسانیت نہیں ہے, بلکہ یہ عالم عالم ناسوت یا عالم حیوانیت ہے. جس عالم میں میں اور آپ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں یہ انسانیت نہیں ہے, یعنی یہاں پر انسانیت نہیں پائی جاتی. انسان کو یہاں پر ایک خاص آزمائش کے لیے رکھا گیا, یہ حقیقتاً عالم ناسوت اور حیوانیت ہے. یعنی اس عالم میں حکمرانی شہوت کی ہے, اس عالم میں حکمرانی خواہشات کی ہے, اس عالم میں حکمرانی تسلط اقتدار غلبہ یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں. ہم یہاں پر آئے ہیں کہیں اور سے. میں انشاءاللہ کل ایک حدیث امام صادق علیہ السلام کی پڑھ کے آپ کو محسوس کروں, جس میں امام علیہ السلام نے اس چیز پہ گفتگو کی ہے کہ ہم آئے کہاں سے اور ہم ہیں کیا. تو ہم کہیں باہر سے آئے, ہم کچھ اور ہیں, کہیں اور کے باشندے ہیں. ہم یہاں پر آئے ہیں, اسفل سافلین میں بھیجے گئے ہیں ایک امتحان کے لیے, اور اس امتحان میں کامیابی یا ناکامی کے نتیجے میں اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ یہ بیچ میں جتنے عوالم ہیں ان میں سے کون کس عالم تک جا سکتا ہے یا جائے گا. یعنی یہ بیچ میں عوالم ہیں. انسان کیا ہے؟ ایک پیور پوٹینشیل کا نام ہے. انسان ایک پیور پوٹینشیل کا نام ہے, یعنی کہ یہ ایک صلاحیت ہے. اب یہ صلاحیت کتنا اوپر جا سکتی ہے, کتنا نیچے گر سکتی ہے, اس صلاحیت کے کمال کا نام کیا ہے؟ کہ حقیقت احمدی سے مل جائے. اور اس کے گرنے کا نام کیا ہے کہ یہ شیطنت سے وابستہ ہو جائے. شیطان کو کہ جس نے خدا سے باقاعدہ جنگ کی اور خدا کی مخالفت مانی. تو یہ لوگ نہیں ہیں, بلکہ اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو اس سینس میں شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین اس آخری مرحلے تک پہنچے, مثال کے طور پر سلمان اور ابو ذر اس سے کچھ نیچے پہنچے, دوسرے اس سے کچھ نیچے پہنچے. لیکن ہر عالم کی اپنی ایک کوالٹی ہے, اس کی مخلوقات ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم ویریبل ہیں. اب یہ ویریبل کس جگہ تک پہنچ پاتا ہے, اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے ارادے, ہمارے اختیار اور ہماری سعی پر منحصر ہے. اس سے زیادہ ہمیں بتائیں, اس سے زیادہ ہمیں تفصیل سے بتایا نہیں ہے. یعنی اس سے زیادہ جو ہے اس کی تفصیل ہمیں نہیں پتا. یعنی عوالم جیسے کچھ نام آئے کہ عالم مشیت. اب عالم مشیت فرض سے اوپر ہے, عالم جبروت ملکوت سے اوپر ہے, عالم عقل عقل مجردہ اس سے اوپر ہے, عالم ارواح اس سے اوپر ہے. لیکن اب اس کی ترتیب کیا بنتی ہے وہ ہمیں تفصیل نہیں پتا. ہم سے جو بات وضاحت سے کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ تم یہاں پر ہو اور تمہاری نیکسٹ ڈیسٹینیشن یہ ہے, خیریت سے وہاں تک پہنچ جاؤ. یعنی کہ وہاں تک اگر ہم خیریت سے پہنچ جائیں گے تو پھر آگے کے سفر میں مشکل آتی ہے. بہت زیادہ خطرہ اسی چیز کا بہت زیادہ. یعنی انسان عالم ملکوت تک شاید لے تو جایا جائے, لیکن اس حالت میں نہ ہو کہ وہ وہاں کچھ بھی حاصل کرنے کے قابل ہو. اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے, اور یہی وہ خطرہ ہے کہ یعنی کہ جس کے لیے تمام آئمہ اور انبیاء اور جو خاصان خدا ہیں ان کی جو تڑپ ہے وہ اسی چیز کی وجہ سے. یعنی ایک تو یہ کہ جس درجے تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچیں, اور دوسرا یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تکاثر مقابر تک پہنچا سکتا ہے, اس زنجیر سے باہر آنا پڑ سکتی ہے اس بات سے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟
قیامت جو ہے ملکوت آج
قیامت ملک سے ملکوت میں انتقال ہے. قیامت ملک سے ملکوت میں انتقال ہے اس حیات عرضی کا, انسان کا نہیں. یہ جو پوری عرض کی حیات ہے, ایک وقت آئے گا کہ جب یہ خود ملک سے ملکوتی ہو جائے گی, اس مرحلے میں آتا ہے. لیکن یہ بات ہمارے لیے ثابت ہے کہ انسان انڈیویژلی قیامت کے مراحل کو طے کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں انفرادی طور پر, اور اس میں ان کے حال احوال الگ الگ. یہ میں نے نجم البلاغہ سے بھی آپ کو پڑھ کے سنایا تھا, اور خود قرآن کریم میں بھی یہ بات ثابت ہے. پھر ان آیتوں کا حوالہ آپ کو دوں کہ جب سور بے پھونکا جائے گا تو زیادہ تر انسان مردہ ہو جائیں گے, الا یہ کہ جن کو خدا چاہے. کچھ حضرات ایسے ہوں گے کہ جن کو خدا چاہے گا اور وہ اس سور میں پھونکے جانے کا اثر ان میں نہیں ہوگا. یہ کون لوگ ہیں؟ کہ جو پہلے ہی قیامت کے مرحلے کو طے کر چکے, اس سور کے پھونکے وہ ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, وہ اس مرحلے سے گزر چکے. یہ زیادہ تر عام افراد ہیں کہ جن کا, اور یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس میں ایک احتمال کیا ہے کہ سور میں جب پھونکا جائے گا تو ہر انسان کے پاس جو فیک جعلی شخصیت ہے وہ مر جائے گی, اور جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو اس کی وہ حقیقت جو خدا کے ساتھ باقی تھی وہ زندہ ہو جائے گی, اور وہی حقیقت ہے جو باقی رہے گی. یعنی باقی رہنے والی چیز جو میرے اندر وہ کون سی ہے؟ وہ میری حقیقت جو خدا سے وابستہ ہے, تجلی پروردگار, وہ باقی رہے گی. اور یہ جو جعلی شخصیت نظر آ رہی ہے یہ مر جائے گی, یہ ختم. تو اس بات کو آپ سمجھ گئے؟ یعنی ہم پھر اپنے موضوع کی طرف واپس آ جائیں کہ ہمارے لیے یعنی نچلے درجے کی تجلی کے لیے اوپر جانے کی راہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو اس جیسا بنا لے، اس جیسا بنا لے. اب اس میں عبادات جو ہمیں سکھائی گئی ہیں وہ کیا روپ لے کر عبادتوں پر جو اتنا شریعت کی پابندی پر، شریعت کی اتباع پر، عبادتوں پر جو اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے وہ کس وجہ سے دیا گیا؟ کیا آپ کا ذہن کسی طرف جاتا ہے اس حوالے سے کہ عبادات کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ عبادات کی سگنیفیکینس یہ ہے کہ جب اوپر اٹھانے والا، اوپر لے جانے والا چاہے کہ آپ کو اوپر لے جائے تو اس کو آپ یہ موقع فراہم کریں کہ وہ آپ کو اوپر اٹھا سکے. یہ موقع کس سے ملتا ہے؟ عبادت سے. یعنی اس کی مثال آپ کو دوں کہ عبادت اصل میں کیا ہے. عبادت انسان کے نفس کی طہارت و پاکیزگی کا سبب ہے، اور نفس کی طہارت اور پاکیزگی سبب بنتی ہے کہ اوپر والا آپ پر اپنا کام کر سکے. سمجھ رہے ہیں کہ جس کو آپ کو اوپر لے جانا ہے اس کے لیے بھی تو کچھ ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے نا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک مٹیریل ہے، آپ کو اس سے کوئی چیز بنانا ہے، لیکن اس مٹیریل میں اتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ آپ اس کو پھینک دیتے ہیں کہ کیا بناؤ اس سے. جیسے جب آپ زمین میں کاشت کرنے جاتے ہیں تو آپ کو زمین ایک خاص حالت میں چاہیے ہوتی ہے. اگر اس کے اندر سیم ہو، تھور ہو، اینٹ ہو، پتھر ہو، چٹانیں ہوں تو کیا کاشت کریں گے آپ؟ تو کاشت وہی کرتا ہے باذن خدا. میرے نفس میں کاشتکاری جو ہے یعنی کہ جو فصل پروان چڑھتی ہے وہ بذریعہ ایمان پروان چڑھتی ہے. اور اگر یہ نہ ہوتا تو قرآن کی آیت کبھی یہ نہیں کہتی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. بامامہم کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ نہیں، امام کے وسیلے سے تمام کے تمام انسان اپنے ائمہ کے وسیلے سے بلائے جائیں گے. امام کون ہے انسان کا؟ جس نے میرے نفس میں کاشت کی ہے. یہ یوں کہیے کہ جسے میں نے اپنے نفس میں کاشت کرنے کی اجازت دی، جسے میں نے اپنے نفس میں کاشتکاری کرنے کی اجازت دی وہ میرا امام، اور میں آخرت میں میرا حشر ہمیشہ ہر انسان کا حشر اپنے امام کے ساتھ ہے. تو عبادت اور اتباع شریعت کا کیا فائدہ ہے؟ کہ زمین سے گندگی صاف ہو جاتی ہے، زمین سے مضر اثرات، زمین مضر اثرات سے پاک ہو جاتی ہے، زمین خرابیاں اس میں ختم ہو جاتی ہیں اس میں سے. اور اس میں جو بیج اب بویا جائے گا وہ بیج کون سا ہے؟ ولایت کا بیج. کہ جب اس میں اب ولایت کا بیج بویا جائے گا تو اب وہ پھل دے گا. اصل ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے، یعنی نماز روزہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بلکہ نماز روزہ ایک ہدف کے لیے. وہ ہدف کیا ہے؟ تاکہ امام آپ کے نفس میں کاشت کر سکے. یعنی میں اپنے نفس کو پاک کر کے امام کو دوں، ورنہ وہ کہیں گے میں کیا کروں بتاؤ اس کا، کہ تم اتنے فریاد سب کچھ کرتے ہو لیکن تم مجھے جو زمین دے رہے ہو میں کیا کروں اس کا. بات واضح ہوئی؟ تو اوپر جانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اس جیسا بنائیں. اس جیسا بنانے کے لیے جیسے آپ لوگوں نے کہا، درست کہا، کہ اس کے لیے اپنا ہاتھ آپ کو اوپر والے کے ہاتھ میں دینا پڑے گا، لیکن اوپر والے کی بھی مجبوری ہے، وہ آپ کو اس وقت تک نہیں اٹھا سکتا جب تک آپ اپنے کو ان زنجیروں سے آزاد نہ کرا لیں جنہوں نے نیچے سے آپ کو پکڑا ہوا ہے. کیسے اٹھائے گا اوپر؟ پیر میں زنجیر بندی ہوئی ہے. کون سی زنجیر بندی ہوئی ہے؟ یہ تکاثر و توافل کی. ये मुझे और आपको काटना, ये मेरा काम है, जो हम हमारे सालेहा की बात करते हैं, जो हम इत्तेबाए शरीयत की बात करते हैं, जो हम इबादात की बात करते हैं, उसका फ़ायदा क्या है कि ताकि ये जंजीरें कटें, ताकि मेरा नफ्स पाक हो, ताकि इमाम मेरे कल्ब में बीज बो सके विलायत का। बात वाजे भी, ये निज़ाम आपको स्कीम समझ में आ रही। तो हकीकतन इंसान की बुलंदी औलिया खुदा से वाबस्तगी का नाम है, और मेरी इबादत और मेरे आमाल सालेहा उन मौाक़े के फराहम होने के लिए एक ज़मीना फराहम करते हैं कि ऊपर वाला मुझे ऊपर उठा सके, अपने पास बुला सके। कुरान करीम की आयतें इस बात की सराहत से इसको बयान करती हैं। सूरह फातिर की आयत नंबर 9, 10 या 11 है कि इलैहि यरफ़ुल कलमु तय्यिब वल अमलु सालिहु यरफ़ुहु। सऊद, उन्होंने कौस सऊदी की बात की ना, बुलंद होने की, जो चीज़ बुलंद होती है खुदा की तरफ, वो क्या चीज़ बुलंद होती है? कलमा तय्यिब बुलंद होता है, यानी पाक नफ्स बुलंद होता है। वल अमलु सालिहु यरफ़ुहु, और अमल सालेह उसको बुलंद होने में मदद देता है। अमल सालेह ही बुलंद होता, बल्कि अमल सालेह कलमा तय्यिब को उठाने में मदद देता। अमल साले की सिग्निफिकेंस ये है, और कलेमे तैयब कौन सा नफ्स है? वो नफ्स जो मासूम के नफ्स से मुशाबे हो, वो पाक नफ्स। कलेमे तैयब यानि वो नफ्स जिसमें विलायत का आबोदाना काश्त किया हुआ हो। ये चीज हमने आपकी खिदमत में अर्ज की थी कि इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आमाल के जिम्मे में आपने फरमाया कि फुरूए दीन क्या है, फुरूए दीन या अरकान दीन कह ली, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और विलायत, और इनमें सबसे अहमियत विलायत की है, और अगर विलायत कबूल नहीं है तो बाकी कोई चीज़ कबूल नहीं है। अब आप इसको समझ सकते हैं, इस सारी तशरीह के बाद आप इस बात को समझ सकते हैं कि इमाम का मतलब क्या है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम इस विलायत को अमल में शामिल कर रहे हैं, अकीदे में नहीं। विलायत अमल है, अकीदा नहीं है। विलायत अमल। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद अगर कोई आप में से सवाल करना चाहे तो बिस्मिल्लाह। मैं अगर थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा था कि कुछ खुराफा के हवाले से दो चार बातें आपको सुना दूँ, ताकि ये बात और ज़रा मुस्तहकम हो जाए। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई, दुश्वार तो नहीं है। जो मैंने तजल्लियात की बात की, इसकी एक और मिसाल भी दी जाती है कि जैसे सूरज की रोशनी और सूरज से रोशनी का ज़मीन तक पहुँचना, जो खुद सूरज है मुंबई नूर, उसे आप मखलूक अव्वल समझ सकते हैं, और उसके बाद पूरा किरणों का एक सिलसिला है जो तमाम का तमाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी इसमें कहीं कोई गैप नहीं। इस बात में गौर फरमाइएगा कि सूरज से यहाँ तक आने में, रोशनी में कोई गैप नहीं है, मेरे तजल्ली में कोई गैप नहीं है, लेकिन जितना जितना आप उस मंबा से, उस सोर्स से दूर होते जाते हैं, उतने नूर की शिद्दत में कमजोरी आती है, और यहाँ तक कि आप एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं कि उस नूर के आगे आप एक मामूली सी चीज रख दें तो वो नूर के आगे तारीफ किया जाती है। वो हमारा मकाम है कि यहाँ पर वो तजल्ली इतनी कमजोर है इस वक्त कि हम उसके आगे जरा सा कोई चीज रख देते हैं, यानी मेरा ये जिस्म सामने आ गया, उसके पीछे पड़ गया तारीख, जुल्म छा गया, यानी ये सारे शेडोज ऑब्स्टेकल्स हैं जो अपने पीछे शेडोज कास्ट कर रहे हैं। इस चीज को समझने में अगर कोई दुश्वारी है तो आप रैम फरमाए, मैं कोशिश करूंगा कि फिर उसको मजीद वाली करूँ। ये चीज समझ में आ गई,
मतलब मखलूक का जिक्र मिलता है कि تو وہ جو ہیں فرشتے وہ تسبیح کرتے ہیں اور یہ تقدیس کرتے ہیں. تو یہ عمل ہم کو ملتا ہے کہ ملکوں کی جو مخلوق ہے دو عمل
تسبیح ہے تقدیس ہے تحمید ہے یعنی خدا کی حمد و ثنا و تسبیح.
یہ اوپر پہنچنے کے لیے
یعنی کہ جو انسان عبادات میں مضبوط ہے عبادت میں مضبوط ہے وہ ملکوت تک تو آرام سے پہنچے گا, لیکن خدا نے انسان کو اس سے اوپر کا درجہ دیا ہے. جب آدم کو اللہ نے خلق فرمایا تھا تو اس مخلوق ملکوتی کو آدم کے آگے جھکایا تھا, سجدہ کرایا تھا, اور وہ جو مخلوق تھی یعنی فرشتگان وہ اپنے لیے کہتے تھے کہ ہم عبادت گزار اور تسبیح گزار ہیں. آدم کی فضیلت خدا نے ظاہر کی تھی علم اسماء کے ذریعے سے, تو خدا نے تسبیح اور عبادت کو علم کے آگے سجدہ کروا دیا. تو اب آدم کے پاس جو اپرچونیٹی ہے وہ یہ ہے کہ علم اسماء کو استعمال کرتے ہوئے آخری اسپیر تک جا سکتا, یعنی ملکوت میرے اور آپ کے رکنے کا نہیں ہے, ملکوت میرے اور آپ کے اگلی منزل کا نام ہے, نہ کہ جہاں پہ جا کے ہمارا سفر ختم ہو جائے. ملکوت کا سفر نہیں ختم ہونا بلکہ میرے اور آپ کے سفر کی انتہا وہی ہے جو میرا جو پیغمبر ہے, جو علم اسماء کل کی وجہ سے انسان کو ایک موقع دیا ہے پروردگار نے. میرے اور آپ کے سفر کی انتہا وہ ہے ملکوت, میرا اگلا مقام ملکوت, میرا اگلا مقام. اچھا, اور اس کی اہمیت اس میں بہت زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابھی ہمیں ایک بہت خطرناک جگہ پر ہے. اگر اس خطرناک حد کو پار نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے. اس کی حیثیت اور اہمیت اس زندگی کی اس وجہ سے پہنچ جاتا ہے, جب ہم ملکوت میں پہنچ جائیں گے تو سیف ہو جائیں گے.
ضائع ہونے
کی کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, فنا کوئی چیز نہیں ہوتی, نہ کوئی چیز آدم سے پیدا ہوئی ہے نہ آدم میں رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دائمی اذیت کہ جو موقع دیا گیا تھا, جو کچھ ہمیں بنایا گیا تھا, ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا. اب اس کے بعد ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ اس حالت میں پائیں گے کہ ہمارے پاس اس میں سے کچھ نہیں. یہ مطلب ہے ضائع.
ڈیفائن
میں نے آپ کو بتا تو دیا کہ جس عالم تک آپ کو پہنچنا ہے اس تک آپ نے نفس کو اس جیسا بنا لیا. اور ابھی میں نے ایک جملہ اور آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ مزید اس میں اضافہ کر لیجیے کہ آدم کی فضیلت کس چیز میں ہے؟ علم اسماء کل میں. تو علم اسماء کل کے رستے پر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ وہ سب سے اوپر والا مقام انسان. اگر وہ انسان جو صرف عبادتوں تک رہتا ہے وہ کس کے ہم پلہ ہو جائے گا؟ فرشتوں کا, ٹھیک ہے. لیکن فرشتوں سے اوپر والے مقامات کس رستے سے انسان کے پاس موجود ہیں؟ علم اور عقل اور حکمت. ان راہوں پر آپ چلیے اوپر والے مقامات آپ کو. یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے. کہ میں ایک مثال آپ کو دوں کہ ڈاکٹر ہونا یا انجینئر ہونا ایک چیز ہے, ایک علم ہے نا, ایک ڈگری. اب تک شاید اس دنیا میں کروڑوں ڈاکٹر اور انجینئر بن چکے ہیں. تو اتنے سارے لوگ ڈاکٹر اور انجینئر ہیں لیکن دو ڈاکٹر بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے. یعنی ڈاکٹر بنتے ہیں لیکن اپنی انفرادیت کے ساتھ بنتے ہیں. تو تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ کہ میری کیا حد ہے, مجھے تو خود کہا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, مجھے تو یہ کہہ کے بھیجا گیا ہے کہ تمہیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. یا جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پیغمبر کی اتباع ایسے کی کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے, یعنی سرے منہ انحراف نہیں کیا پیغمبر کی روش اور سیرت سے. لیکن پیغمبر کی شخصیت الگ ہے, علی علیہ السلام کی شخصیت الگ ہے, راہ وہی ہے, راہ معراج کی ہے. لیکن جب میں اس راہ پہ چلوں گا تو ظاہر ہے کہ اپنی انفرادیت کے ساتھ کچھ بنوں گا, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے ہٹ کے میرا کوئی اپنا راستہ ہے. بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ ہم وہ کچھ نہیں بن پاتے یا عمل نہیں کر پاتے, لیکن میں اور آپ کیا چاہتے تھے. اور اس میں بھی یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم بہت سارے انسانوں کو غیر معمولی ترقی کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں. اس سے ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اصل خرابی ہماری چاہت ہے, کہ ہم جب ایک مقام تک نہیں پہنچ پا رہے یا ہمارے سامنے پردے نہیں ہٹ پا رہے یا درجات ہمارے بلندی نہیں عطا ہو رہی تو اس کی وجہ ہماری چاہت ہے. کیونکہ یہ جملہ بہت عام ہے بزرگان کی زبان سے آپ سنیں گے کہ دینے والے کی عطا اور فیض اور نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے. میرے دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا کہ جو دینے والا ہے وہ بخیل ہو نہیں دینا چاہتا ہو, اگر یہ نہیں ہے تو پھر خرابی ادھر ہوگی. زیادہ تر ایسے ہی لگتا ہے, یعنی ہم خود بھی جب اپنے دل کے گہرائیوں میں جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ ہم حقیقت چاہتے نہیں, چاہتے نہیں, اس چیز کی چاہت نہیں ہمارے پاس. اچھا اب مجھے تھوڑی سی اجازت دیں کہ میں دو چار باتیں کچھ اشعار کی صورت میں آپ کو سناؤں. دو اشعار علامہ طباطبائی کے ہیں, دو تین اشعار امام خمینی کے ہیں, اور اسی طریقے سے دو تین اشعار سید احمد کربلائی تہرانی جو مرزا علی قاضی طباطبائی کے استاد ہیں, جن سے یہ ہم نے جتنی باتیں کی ہیں نا یہ کنسولیڈیٹ ہو جائے گی ہمارے ساری فرینڈس. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ من بسر چشمہ خورشید نہ خود بردم راہ, یعنی میں جو خورشید کا سرچشمہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے خود طاقت نہیں رکھتا کہ اس رستے کو طے کروں. ذرہ ہی بودم میں تو ایک ذرہ تھا, وہ مہر تو مرا بالا برد اور تیری محبت مجھے اوپر اٹھا, یعنی کہ میرے اندر ذاتی طور پر یہ استطاعت نہیں ہے کہ میں سرچشمہ خورشید تک کی راہ کو از خود طے کروں, میں تو صرف ایک ذرہ تھا لیکن یہ تیری مہر و محبت ہے کہ جو مجھے بالا برد بالا اوپر لے جاتی. من خسے بے سر و پایم کہ بس سہ لفتا بم, میں تو وہ تنکا ہوں کہ جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے اور زمانے کے اس سیل میں اس بہاؤ میں بہتا چلا جا رہا ہے. تو کہ می رفت مورا ہم پہ لبے دریا برا, لیکن کوئی ہے کہ گیا اور مجھے لے کر دریا کے کنارے آ گیا. تو اس سے آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ ان کی نظر کہاں ہوتی ہے, وہ آئمہ کو معصومین علیہ السلام کو کس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیا چاہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک سوچ اور ایک فکر یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اس بات کی فکر کرے کہ وہ کیا چیز تھی کہ جو علی علیہ السلام کو رات میں تڑپاتی تھی. انسانوں میں سے کچھ لوگ اس طریقے سے بھی سوچتے ہیں, انسانوں میں سے کچھ لوگوں کا نقطۂ فکر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز تھی, وہ کون ہے کہ جو علی جیسے انسان کو رات بھر سونے نہیں دیتا. کون ہے وہ کون ہے کہ جس کی وجہ سے حسین جیسے شخص نے اپنی گردن کو خنجر کے نیچے برضا و رغبت رکھ دیا. اب اس کا پتہ کس سے پوچھیں, کسی اور سے؟ خود علی حسین سے جا کے کیوں نہیں پوچھیں؟ کچھ لوگ اس کو اس نظر سے بھی دیکھتے ہیں. یعنی خالی یہ نہیں ہوتا کہ جب یا علی کہا جاتا ہے تو مطلب یا علی یہ مسئلہ, یہ نہیں, بلکہ جب وہ کہتے ہیں یا علی تو اس یا علی کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا پتہ بتا دیجئے کہ جو آپ کو ساری رات تڑپاتا تھا, ہمیں اس کا پتہ بتا دیجئے کہ جس کی محبت میں آپ جب حالت نماز میں ہوتے تھے تو ایسے مشغول ہو جاتے تھے کہ کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی تھی آپ کو. یا علی مدد یہ بھی ہوتا ہے, یا علی مدد خالی وہ نہیں ہوتا جو ہم آپ سمجھتے ہیں. تو کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں سرچشمہ خورشید یعنی وہاں تک جانے کے لیے خود میری از خود استطاعت نہیں ہے اس جسم طبعی کے ساتھ تو میں یہ راستہ طے کر لوں, لیکن یہ کسی کی محبت ہے جو مجھے اوپر اٹھاتی ہے, کیونکہ محبت ہی ہوتی ہے جو آپ کو اس جیسا بننے پر آمادہ کرتی ہے. یہ بات صحیح ہے, غلط ہے؟ آپ کسی کے جیسا بنتے ہیں تو سوائے محبت کے کوئی اور جذبہ ہوتا ہے جو آپ کو اس پہ آمادہ کرتا ہے. اور میں تو ایک بے سروپا تنکا ہوں جو اس سیل زمانہ میں بہتا چلا جا رہا ہوں, لیکن کوئی ہے کہ جو آتا ہے اور مجھے اٹھا کے اور ساحل دریا تک پہنچا دیتا ہے. تو آپ کو میں نے یہ غزل شاید میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے, دو چار الفاظ اس کے بھی سن لیے. یہ آیت اللہ جوادی عاملی نے سنائی اپنی ایک تقریر میں اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس غزل کا نام ہے حسن ختام, اور یہ اس وقت انہوں نے کہی ہے کہ جب ایران کے تمام شہر اور رہائشی علاقے عراقی میزائلوں اور ہوائی حملوں کی زد میں, اور چاہے علماء ہوں چاہے حکومت کے لوگ ہوں سب کے سب حواس باختہ اکثر, اس وقت یہ غزل امام خمینی نے کہی ہے. الا یا ایھا الساقی ذمی پر ساز جام ہوا, اے ساقی اے شراب پلانے والے. یہ شراب پلانے والا کون ہے؟ خدا بھی ہو سکتا ہے اور خدا کا نمائندہ بھی ہو سکتا ہے. ذمی پر ساز جام ہوا, میرے جام کو یعنی جو میرا نفس ہے اس کو اپنی شراب سے پر کر دے. یہ میں کیا ہے؟ یہ میں ولایت, یہ شراب ولایت. کہ از جانم فرو ریزت ہوائے ننگ گناہوں گا, یہ شراب میرے نفس میں پلا دے تاکہ یہ نفس جو اپنے نام کے ننگ گناہوں یعنی کہ جو اپنے نام کی ذلت کی ہوا اس میں بھری ہوئی کہ میں اور میرا نام, اس نام کی ذلت کی ہوا میری جان سے باہر نکال دے. یہ شراب, یہ شراب ولایت, یہ مجھے پلا دے, یہ ساقی میرے نفس میں ڈال دے کہ یہ میں اپنے نام کی ذلت کی جو ہوا بھری ہے اس سے میرا نفس خالی ہو جائے. از آم میں ریز در جانم کہ جانم را فنا سازد, اس میں کے ذریعے سے اس کو میری جان کے پیمانے میں ڈال دیں کہ میری جان خود فنا ہو جائے, یعنی میری اپنی میں فنا ہو جائے. بیرون سازد ز ہستی ہستے میں رنگ و دامن کا, کہ یہ جو ملک ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ جو کچھ بھی جو ہم بات کر رہے تھے تکاثر, یہ سب کی سب میری ہستی سے سب باہر ہے, مجھے ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے. عزم میں دیکھ کے جانم راز قید خود رہا سازم، مجھے وہ شراب پلا کہ میری جان خود اپنی قید سے آزاد ہو، بخود گیرد زمامم را فرو ریزت مقامم را، اور میری زندگی کی لگام میرے وجود کی اپنے ہاتھ میں پکڑ لے اور یہ جو میرا مقام ہے اس کو ریزہ ریزہ کر دے، مجھے پیچھے مجھے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس مقام سے. ازاں میں دہ کے در خلوت گہے رندان بے حرمت، بہم کوبت سجودم را بہم ریزت قیامم را، اس شراب کے ذریعے سے کہ جو رندان بے حرمت ہیں یعنی شراب پینے والے جو عام لوگوں کی نظر میں بے حرمت ہیں، ان کی خلوت گاہ میں جتنے بھی میرے سجدے کیے ہیں ان کو کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دے، اور جتنے بھی میرے قیام ہیں ان سب کو ختم کر دے. سمجھ لیں کہ لوگوں کی نظر کہاں جاتی ہے، کہ یہ جو عبادت کی بات ہم کر رہے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کس لیے ہیں؟ تاکہ محبوب تک پہنچا سکے. یعنی عبادت کا مقصد کیا ہے؟ محبوب تک پہنچنا، معبود تک رسائی حاصل کرنا. اس عبادت کو جو ہدف سمجھ کے اور محبوب کو باہر نکالتے ہیں، آپ سب بتائیں مجھے اس کی عقل کو آپ کہتے ہیں. یعنی کہ جو چیز آپ کو عطا کی گئی تھی کس چیز کے لیے؟ کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنے محبوب تک پہنچیں. آپ نے اسی کو سبب اور وسیلہ بنایا کہ محبوب کو بات کرنی، اور آپ کہہ رہے ہیں میں ماشاء اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سمجھا میں دین کو کتنا روپا. بس اب آخری بات ہے سن لیجیے، شاید اگر میں اپنے وقت سے تجاوز کر رہا ہوں تو ماشاء اللہ. آیت اللہ سید جمال الدین گل پائیگانی، یہ بھی سید احمد کربلائی کے شاگردوں میں سے تھے، یہ نقل کرتے ہیں بیان کرتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نجف میں تھا اور شیخ علی محمد نجف آبادی کے زیر تربیت مراحل سیر و سلوک کو طے کر رہا تو استاد کی ہدایت کے مطابق ہم رات کے وقت، انہوں نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ رات کو مسجد سہلا میں جایا کرو، اور مغرب اور عشاء ادا کرنے کے بعد ان کا پورا ایک دستور تھا کہ اس دستور کے مطابق صبح تک صبح کی نماز کے بعد وہاں سے واپس آئے، یعنی ذکر اذکار اس میں تھوڑا آرام. تو انہوں نے کہا کہ میں، میرا طریقہ یہ تھا کہ میں دو گھنٹے مغرب اور عشاء کے بعد عبادت اور دعاؤں میں وہاں پہ مشغول رہتا تھا، اس کے بعد میں اپنا کھانا اپنے ساتھ لے جاتا تھا، کھانا کھاتا تھا، تھوڑی دیر سو جاتا تھا، پھر اٹھ کے اور پھر صبح تک عبادت میں مشغول رہتا تھا. ایک رات اپنے اسی روٹین کے تحت میں مسجد سہلا میں دو گھنٹے رات کو گزر گئے. عبادت کے بعد میں نے اپنا رومال کھولا تاکہ اپنا کھانا نکال سکوں، کہ مسجد کے گوشے سے کہ جو ایک مسجد سہلا میں ایک مقام ہے جو مقام ہے امام زمان علیہ السلام کا، اس مقام کے قریب سے کسی کی ایک آواز مجھے سنائی دی کہ جس میں مناجات، دعائیں، قرآن کی تلاوت، کچھ اشعار عرفانی، یہ اس انداز سے کوئی شخص ان کو تلاوت کر رہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس نے میرے دل کو پکڑ لیا، مجھے اپنی طرف جذب کر لیا، کھینچ لیا، اور میں اس حد تک اس میں جذب ہو گیا کہ میرا ہاتھ اپنے کھانے کی طرف بھی نہیں بڑھ پایا، اور میں گویا مبہوت حالت میں بس سنتا رہا، اور میرا اشتیاق تھا کہ میں بس اس شخص کی آواز جو ہے اس کی دعا اور مناجات کی صدا میرے کانوں میں مسلسل آتی رہی. یہاں تک کہ اس حالت میں کہ وہ آواز آتی تھی پھر تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتی تھی پھر شروع ہو جاتی تھی، کہ میں نے اذان صبح کے وقت ایک شخص کو دیکھا کہ جو بالکل مقام امام زمان علیہ السلام سے متصل کھڑا ہوا ہے، اور ان اشعار کو ایک عجیب انداز اور لہن اور گریے کے ساتھ کہتا ہے. ماں بدی در نہ پڑے حشمت و جاں ہاں بدانی، از بد حادثہ اینجا پر پناہ کام رہا ہے اس در پہ، یعنی اب ظاہر ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے سامنے کہ میں اس در پہ کسی حشمت اور جاہ کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ یہ جو برا حادثہ ہے جس نے مجھے بد حادثہ، یعنی کہ یہ جو میری زندگی، یہ خود ایک حادثہ بد ہے، یہ جو انسان کی زندگی ہے خود حادثہ بد ہے کہ جو اسے مسلسل مشکلات اور پریشانیوں کی طرف پہنچتی ہے، میں اس حادثہ بد سے آپ کی خدمت میں پناہ لینے کے لیے آیا، رہ روے منزل عشقین وز سرحد آدم، عشق کی منزل کے مسافر ہیں اور عدم کی سرحد سے نکل کر تاب اقلیم وجود ہی ہمائے راہ بنائے، کہ اس اقلیم وجود میں اس ساری راہ کو طے کرتے ہوئے آپ تک آئے، یعنی کہ آپ مرکز عشق، لنگر ہل میں تو ہے کشتی توفیق کجاست، کیا لفظ ہے اے کشتی توفیق، یعنی کہ امام ہے کہ جس کے قرب سے انسان کی توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے، اے کشتی توفیق تیرے حلم کا لنگر کہاں ہے، یہ کشتی توفیق میرے پاس رکتی کیوں نہیں ہے، کہ در ای بحر کرم غرق گناہ ہوں، کہ میں تو اس بحر کرم کے پاس اس حالت میں آیا ہوں کہ میں خود گناہوں میں ہوں، یہ جو آپ کا بحر کرم ہے میں آپ کے پاس کس حالت میں آیا ہوں کہ خود غرق گناہ ہوں، اور اے کشتی توفیق اپنے لنگر کو میرے پاس ڈال دیں اور کچھ توفیقات مجھے دے دیں، یہ ہے ان ہستیوں کا کی نظر معصوم اور اوجیت، یعنی اب ظاہر ہے کہ اب آپ بہت ساری باتیں خود سے سمجھ سکتے ہیں، مجھے کچھ بھی اب آگے کہنے کی ضرورت نہیں، کہ ہم جس انداز سے ائمہ طاہرین علیہم السلام کو اپنی زندگیوں میں جو جگہ دیتے ہیں یہ ان کی قدردانی ہے یا اہانت اور بے عزتی ہے، اب خود اس بات کا ہمیں فیصلہ کریں کہ یہ حضرات، یہ ہمارے ہی اس دنیا کے انسان، یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معصوم ہیں، لیکن انہوں نے اس حد تک ترقی کی کہ یہ ان مناظر تک پہنچے، اور یہ سب کے سب اپنی ترقی کے لیے واحد ایک ذریعہ کیا بیان کرتے ہیں، عشق خدا، عشق خاصہ میں، کہ یہ ولی ہے یہ نبی ہے کہ جس میں خدا کی تجلی سب سے زیادہ روشن ہے، اس تجلی سے عشق کرو تاکہ حقیقت تک تمہیں رہنمائی نصیب ہو جائے، یہ اصول، یعنی یہ توحید ہے اور یہ راہ توحید، بات واضح ہوگی، انشاءاللہ کل سے پھر ہم لقاء اللہ پر بات شروع کریں، السلام علیکم.